الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کا رب کائنات نے ہمیں یہ تیسرا جمعہ عطا فرمایا دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ اور اس میں ایک بہت بڑا دن جمعہ کا دن جو ویسے بھی ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور الحمدللہ آج رمضان المبارک کا یہ جمعہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا اس پر سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ رب کائنات نے ہمیں جمعہ المبارک کی عظیم گھڑیاں عطا فرمائی پھر اپنے گھر میں بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے بحمد تعالی ان جمعوں میں سورۃ البقرہ کا 23rd رکوع جو روزے سے متعلق ہے الحمدللہ اس کا بیان چل رہا ہے یہ 23rd رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 183 سے 188 تک اس میں صرف 6 آیاتیں مبارکہ ہیں ان 6 میں سے 4 کا مطالعہ بحمد تعالی ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں آج ارادہ یہی ہے کہ بقیہ 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 187 اور 188 کا ہم مطالعہ مکمل کر لیں اللہ سے دعا کریں کہ اس میں جو احکامات اللہ پاک نے عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جمعے کے دن کے حوالے سے ایک ذہن میں حدیث آ رہی تھی وہ اس کو شیئر کر لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن خاص طور پر یہ جو اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اس میں ترغیب دلائی ہے لوگوں کو کہ وہ اول وقت میں مسجد میں آیا کریں اور بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آئے گا نماز کی نیت سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے یا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائی پھر جو دوسری گھڑی میں آئے گا اس کو ایک بیل یا گائے، تیسری گھڑی میں آئے گا ایک بکری یا بھیڑ وغیرہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، یہاں تک کہ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے یا پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے اس اجر سے محروم نہیں ٹھہرایا، بلکہ مرغی یا انڈا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی اس کو بشارت دی. یہاں تک کہ جب امام صاحب خطاب کے لیے خاص طور پر عربی خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب گویا جو شخص مسجد میں آتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. تو اول وقت میں آئیے، کیونکہ وہ جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں فضائل یا ثواب، وہ پھر فرشتے مسجد میں امام صاحب کا خطبہ جو عربی خطبہ ہے اس کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. لہذا ہر مسجد ہر نماز میں، جمعے کی نماز میں خاص طور پر کوشش کریں کہ اول وقت میں مسجد میں آئے. اسی وجہ سے جمعے کے دن ذرا اذان جلدی دی جاتی ہے تاکہ ترغیب دلائی جائے لوگوں کو کہ جلد از جلد مسجد میں آئے. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جیسے جمعے کے دن مسجد کو آباد کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، ایسے ہی ہمیں پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں زیادہ اہم ہیں نسبتاً، یا عصر کی نماز بعض لوگوں نے کہا، ان نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو آیت نمبر 187 ہے، یہ درحقیقت دو اہم مسائل بیان کر رہی ہے، اور یہ دو مسائل وہ ہیں کہ جو ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں جو فرق ہے وہ بیان کر رہی ہے. بنو اسرائیل یا یہودیوں کا روزہ نسبتاً سخت تھا، ان کے ہاں رات کے وقت کھانا پینا کھا کر جو شخص سو جائے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لہذا سحری کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ سحری کی سہولت ہے کہ جو مسلمانوں کو دی گئی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا سحری ضرور کرو، اس میں برکت ہوا کرتی ہے، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا ایک فرق بھی ہو گیا، یہودیوں اور مسلمان کے روزے میں سحری کی اہمیت نمایاں کر دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. اور دوسرا فرق یہ بھی تھا، کیونکہ ان کا روزہ رات ہی کو شروع ہو جاتا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گئے، تو رات کے دوران تعلق زن و شو، میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی ممنوع تھا، حرام تھا. اس آیت مبارکہ میں گویا میاں بیوی کا تعلق رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ بہرحال ایک صحابی سے یہ عمل ہوا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہودیوں کے یہ حرام ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی. گویا سہولت، دوسری سہولت بھی دے دی مسلمانوں کو، ایک سحری کی سہولت اور دوسرے رمضان کی راتوں میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی. البتہ روزے کے دوران یہ تعلق حرام ہے، اور ظاہر بات ہے اس حد تک حرام ہے کہ انسان اگر یہ عمل کرے تو پھر اس کا کفارہ ہے، اور کفارہ بھی 60 روزے متتابعین مسلسل رکھنا ہے. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے علم میں ہونی چاہیے. میں صرف ترجمہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو اہم فقہی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دلا دوں، اور ہو سکے تو ضرور معرف القرآن یا اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتابیں جو ہیں اس سے مزید رہنمائی حاصل کر لی جائے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دے دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بڑی خوبصورت تشبیہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے اس تعلق کو. پوری دنیا کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے لٹریچر میں اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے جو استعارتاً کنایتاً استعمال کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. اب لباس سے تشبیہ دی ہے جس سے بات واضح ہوتی ہے. لباس انسان کی تسکین کا باعث ہوتا ہے، گرمی اور سردی کے موسم میں اس کو سہولت اور تسکین ہے کہ جو کوئی فراہم کرتا ہے. لباس انسان کی زیب و زینت کا باعث ہوتا ہے، خوبصورت لباس، اچھا لباس پہنتے ہیں تو انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اچھی طریقے سے وہ بات کر سکتا ہے. لباس اگر میلا کچیلا ہو، پھٹا پرانا ہو، تو بہرحال اس کی شخصیت ویسی نہیں لگتی کہ جیسے لگنی چاہیے. ایک خاص صاف ستھرا لباس اگر پہنا ہو. پھر جیسے میں نے اس کیا کہ لباس انسانی جسم کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے قریب ترین تعلق جو بیان ہوا استعارتاً. بہرحال ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ نے جان لیا، یا اللہ پاک کے علم ہے یہ بات، کہ تم اپنے جیوں میں خیانت کیا کرتے تھے. خیانت کیا تھی؟ کہ معلوم بھی تھا کہ یہودیوں کے یہ تعلق جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہے تھے، تو گویا جیوں میں تم خیانت کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فتاب علیکم، تم پہ نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تم سے جو بھی ہوا ماضی میں. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو پس تمہیں اجازت ہے اب آؤ ان سے مباشرت کرو، یعنی رمضان کی راتوں میں ان سے مباشرت کی جا سکتی ہے. اور اس تعلق کا اصل ہدف یا آبجیکٹو کیا ہے؟ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تو گویا اس تعلق کا اصل ہدف یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے. اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ایک ذمہ داری تو ہے، لیکن اصل میں اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت کر کے اس کو اچھا بعمل مسلمان بنایا، تو یہ ہے جو تمہارے لیے دنیا میں بھی تسکین کا یا آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی. اور امید ہے کہ بعمل مسلمان، بعمل اولاد تمہارے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ بنے گی. کیونکہ حدیث و مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ تین اعمال ایسے ہیں یا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب دلاتے رہتی ہیں، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. ان میں سے پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ نیک اولاد ہے. لہذا اولاد اللہ پاک اگر عطا فرمائے تو خوشی منانی چاہیے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. دو چیزیں مزید ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اسی طرح وہ صدقہ جاریہ کے کام جو انسان اپنے حلال پیسے سے کرے. کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، یا کوئی ایسی ہاسپٹل یا ایسی چیزوں میں پیسہ لگایا کہ جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں، یہ ہیں جو اصل کرنے کے کام ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلا مسئلہ مکمل ہوا. رمضان کی راتوں میں اللہ پاک نے تعلق زنا شو کی اجازت دی. دوسرا مسئلہ سحری کا ہے، لہذا فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے. یہ پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، جو سحری کا ایک انتہائی وقت الحمدللہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے، اکثر و بیشتر پرنٹڈ ہوتا ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ آج سحری کتنے بجے بند ہوگی. بلکہ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا سے متعلق آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے بجے سحری کا اختتام ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا. لیکن جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی اس وقت یہ سہولت حاصل نہیں تھی لوگوں کو، لہذا استعارتاً پاؤں پھٹنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی کہ رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے بالکل الگ نظر آنے لگے. یہ خاص قسم کا وقت ہوتا ہے کہ جو پو پھٹتی ہے، صبح صادق کا وقت نمودار ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. فاف ساتھ ہی ساتھ فرمایا ثم اتم الصیام الى الليل، اور اب مکمل کرو روزے کو رات تک. مراد یہ ہے کہ مغرب تک، مغرب کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے، یہ انتہائی وقت ہے، انتہائی وقت ہے روزے کا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ ہے ڈیفینیشن. لہذا اس کو پورا کرو رات تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. ہاں عورتوں سے مباشرت نہ کرنا جب تم حالت اعتکاف میں ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی وہ حدود ہے. فلا تقربوها, تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتفکرون, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ وہ لعلہم یتقون, تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں. اب ایک تو دعا کر لیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی یہ پردے لگتے ہیں اور مسجد کا یہ ماحول بنتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک خواہش کا اظہار ہر بندہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے. جتنے عرصے بھی آپ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد مدینہ شریف میں رہے, آپ نے ہر سال اعتکاف کیا. 10 دن کا اعتکاف یہ سنت ہے مسجد میں. البتہ ایک سال آپ جہاد میں شرکت کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. گویا وہ 10 دن کا جو تھا اس کو بھی پورا کیا اور بقیہ 10 دنوں میں اعتکاف کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے اعتکاف کرنا. لہذا چند گزارشات میں اعتکاف کے حوالے سے کروں گا, پھر انشاءاللہ آخری آیت پہ چلیں گے. پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اعتکاف کرنے والے جو نیت کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو یہ فیوز الرحمان ہے, رحمان کے ضیافت کرنے والے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کا میزبان ہے اور یہ اللہ کے مہمان ہیں کہ یوں مسجد میں آتے ہیں. مسجد کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے, لہذا بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں آنا یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور پھر اللہ پاک ان کو موقع دیتا ہے 10 راتیں یا 10 دن وہ مسجد میں گزارتے ہیں حالت اعتکاف میں. اعتکاف سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ چادر وغیرہ یا حجرے کے اندر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو رہے ہیں. یہی اصل ہدف ہے اعتکاف کا کہ تمام تر دنیاوی مصروفیات کو, تمام تر دنیاوی جھنجھڑوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل اعتکاف. لہذا جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے. البتہ اعتکاف میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اس طرف توجہ ہونی چاہیے. مثلا اعتکاف اصل میں بندے اور رب کا ایک تعلق ہے کہ جو بھرپور تعلق کا موقع اللہ پاک عطا فرماتا ہے. لہذا یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی دیر وہ مسجد میں رہے اس کا ایک تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رہے. نماز با جماعت پڑھے, بر وقت مسجد میں ہو نماز با جماعت پڑھے, پھر سنتوں کا اور دیگر نوافل کا اہتمام کرے, تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرے جو عام دنوں میں اس طرح سے نہیں ہو پاتا, پھر دیگر نوافل ہیں, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے یا اور دیگر نوافل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں اور آپ نے ان کے فضائل بیان کیے, ان کا خصوصی اہتمام کیا جائے. پھر سب سے بڑی بات, قرآن گھر مسجد میں رہ کر جتنا زیادہ ہو سکے قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے, زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم پڑھا جائے. اور اگر یہ سعادت مل جائے کہ کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں, یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ ایک تو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہوئی, دوسرا علم بھی حاصل ہوا اور علم ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. لہذا بحمد تعالیٰ اس مسجد میں اس اعتکاف کے حوالے سے یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ بھرپور موقع ہوتا ہے, دورہ تجمہ قرآن میں شرکت بھی ہے, قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. پھر دوپہر کے اوقات میں بھی یہاں پر لیکچر سیریز ہوتی ہے, ظہر میں جو دیگر مسائل ہیں دین کے وہ بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں. پھر الحمدللہ یہاں علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہوتے ہیں اور بھی دیگر صاحب علم لوگ ہوتے ہیں, ان سے مسائل بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں, کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آبجیکٹو رہنا چاہیے اعتکاف کا کہ یہ اللہ سے ایک بھرا بھرپور تعلق کا موقع ہے اور دین سیکھنے سکھانے کا موقع ہے. یہ ہے جو کہ اصل مقصد ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتا الحمدللہ, لیکن بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے جو اعتکاف میں آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ مصیبتیں ساتھ آتی ہیں. مثلا نشہ آور چیزیں ساتھ لاتے ہیں, سگریٹ چھوٹتی نہیں مصیبت. اچھا موقع ہوتا ہے اعتکاف میں یا 10 دن میں اللہ کے گھر کے مہمان بنے تو سگریٹ سے اپنے آپ کو جان چھڑا لیں, یا اور دیگر کھانے پینے کی نشاور چیزیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو رمضان میں بھی اور اعتکاف میں خاص طور پر. اسی طرح سب سے بڑی خبیث چیز جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہے موبائل. پہلے زمانے میں موبائل ہوتا تھا، جو تار والا ہوتا تھا وہ تو ویسے ہی تعلق ختم ہو جاتا تھا، لیکن جب سے یہ وائرلیس سیل فون آیا ہے یہ مصیبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. لہذا معتکفین سے میری گزارش ہے خاص طور پر کوشش کریں کہ جب اعتکاف میں آئیں تو اپنا موبائل فون سیل فون بند کر کے آف کر کے گھر میں کسی لاکر میں بند کر کے آ جائیں، کوئی تعلق ہی نہ رہے آپ کا اس سے، تاکہ جو تعلق ماں اللہ کا بڑا بھرپور موقع ملے وہ یہاں پر حاصل ہو. موبائل ساتھ لائیں گے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تعلق جڑ سکے، پھر موبائل میں گھنٹی بھی بجتی ہے اور پھر واٹس ایپ بھی ہے اور فیس بک بھی ہے اور نہ جانے کیا کچھ. بعض مساجد میں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، اب کوئی رہنما کوئی گائیڈ نہیں کرتا، یہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے، اب کارڈز کھیل دے جا رہے ہیں. اعتکاف کے دوران چار طرف سے انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، چار چادریں ہٹائی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے وہاں پر کارڈز کھیل رہے ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں اور نہ جانے کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اتنا وقت بھی لگا رہے ہیں، حاصل بھی کچھ نہ ہو. تو بہرحال کوشش کی جائے اعتکاف میں کنسنٹریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، اور خاص طور پر اعتکاف کا ہدف یہ ہو کہ وہ جو شب قدر کا وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاک راتوں میں ایک رات، اس کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی جائے. ویسے معتکفین اگر مسجد میں آرام بھی کر رہے ہوں، تھک گئے ہیں نمازیں پڑھ کر قرآن پڑھ کر اور آرام کر رہے ہیں، تو ان کو آرام کرنے یا سونے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہ بات دوسری ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ مسجد میں آئے ہیں تو راتیں خاص طور پر جاگ کے گزاری جائیں اور اس میں خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے. بہت بڑی سعادت ملتی ہے معتکفین کو الحمدللہ. 9 یا 10 راتیں وہ مسجد میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ شب قدر ان کو مل ہی جاتی ہے، اس بات کی قوی امید ہے کہ وہ ان کو مل جاتی ہے. لہذا اپنی زندگی کا صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں تہدی سے نعمت کے طور پر، اللہ پاک جانتا ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں. میری زندگی میں جو تبدیلی برپا ہوئی، باقاعدہ تبدیلی، ویسے تبدیلی تو آتی رہتی ہے ہر وقت، لیکن 1993 میں نے پہلی مرتبہ اسی مسجد میں اعتکاف کیا تھا الحمدللہ. آئی واز دیٹ ٹائم اونلی 20 اور 21، اور 8 افراد یہاں بیٹھے تھے صرف. یہ مسجد 98 میں اوپر آئی ہے، پہلے یہ نیچے تھی، بیسمنٹ میں مسجد تھی اور وہیں دورہ بھی ہوتا تھا اور بہت عرصے تک یہ مسجد بنتی رہی. بہرحال اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. 1993 میں جب ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن کر رہے تھے، اور وہی میری زندگی کا اہم ترین رمضان تھا کہ جس میں میں نے پہلی مرتبہ قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھا. 20 راتیں ہم کافی 27-28 کلومیٹر دور سے یہاں آیا کرتے تھے، اور اگر آپ کو 92-93 کی راتیں یاد ہوں، کراچی کے حالات یاد ہوں، تو بہت ہی برے حالات تھے، لڑائی جھگڑا قتل و غارت، فوج بھی تھی یہاں پر اور مزید کرفیو کی بھی کیفیت تھی، لیکن الحمدللہ ان تمام تر مشکل حالات کے باوجود اللہ پاک نے 20 راتوں تک دورہ تجمہ قرآن سننے کی سعادت دی، اور الحمدللہ پھر یہاں پر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اعتکاف انسانی زندگی کو بدلنے، تبدیلی برپا کرنے کا ایک سب سے بہترین موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں غفلت کی وجہ سے، ان سے معافی مانگی جائے بھرپور طریقے سے. اور اب یہاں سے جب جائیں اعتکاف کر کے گھر جائیں تو اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے سپاہی بنیں گے، دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک انہی مقاصد کے تحت ہمیں روزہ رکھنے، تراویح کی نماز پڑھنے اور اعتکاف وغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخری آیت ہے، اہم آیت ہے، ذرا زوردار آیت ہے، سن لیجئے گا. یہ جو آیت نمبر 188 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام خوری کی مذمت کی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، روزے سے متعلق آیات چل رہی ہیں، روزہ فرض کیا، اس کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، آیت نمبر 188 جو حرام خوری کی مذمت کر رہی ہے، کیوں علماء کرام نے اس رکوع میں شامل کی؟ اللہ پاک غریق رحمت فرمائے ان علماء کو خاص طور پر. کون تھے وہ علماء ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن علمی اعتبار سے بڑا ہی بہترین کام کر کے گئے کہ قرآن حکیم کی بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا ہے. پیراگراف جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو رکوع جو ہے یہ 6 یا 7 آیات پر مشتمل, اس میں ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں رکوع کر لیا جاتا ہے. تو سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے, 40 رکوعوں پر مشتمل ہے, اس کا 23واں رکوع ہے جو کہ آج ہم نے مکمل کیا الحمدللہ یہ کر رہے ہیں, اور اس کی آخری آیت مبارکہ حرام خوری کی مذمت کر رہی ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون, اور رشوت حاکموں کے پاس نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ, اسے جو تم جانتے ہو کہ یہ غلط طریقے سے کمایا گیا اور غلط طریقے سے کھایا گیا. اب جیسے میں نے دعا کی ہوں ان علماء کے لیے خاص طور پر جنہوں نے اس آیت کو سورہ بقرہ کے 23واں رکوع میں شامل کر کے گویا یہ میسج دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے, یہ میسج ہمارے لیے فراہم کیا کہ ایک روزہ وہ ہے جو ہم 15 گھنٹے کا رکھتے ہیں. کراچی کا روزہ تقریباً 15 گھنٹے کا ہی ہے, 15.5 گھنٹے کا ہوگا. ان 15-16 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں, روزہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے پانی پینا حرام, کھانا پینا حرام, اسی طرح تعلق زون و شو حرام وغیرہ وغیرہ. اور روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے نگاہوں کی حفاظت کرو, زنا نگاہوں کا زنا یہ حرام, نگاہوں کی حفاظت کی جائے. زبان کی حفاظت کرو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, زبان سے جو بھی گناہ ہو سکتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہت بڑا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ غیبت ہے, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے, آفیسرز کی غیبت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے اوقات کی حفاظت کرنا یہ روزہ ہے. اور بحمدی تعالیٰ جو لوگ بھی شعوری طور پر روزہ رکھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہر طرح کے روحانی جو معاملات ہیں, اخلاقی رضائل ہیں, ان سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں تو ان کو روزہ حاصل ہوتا ہے. ایک روزہ 15-16 گھنٹے کا ہے اور ایک روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے. پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ یہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم بقیہ 11 مہینے میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. لوگوں کا مال نہ کھاؤ ناحق طریقے سے. اب ناحق طریقے کی بہت ساری شکلیں جو ہمارے ملک میں یا ہمارے لیے موجود ہیں, لہذا صاحب اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ روزہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں کیا یہ صلاحیت بیدار کر رہا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, ناجائز منافع خوری. آج اس معاشرے کا المیہ ہے, واٹس ایپ پہ یہ بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں, یہ لطیفہ تو ہے لیکن لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ شیئر کر رہا ہوتا. ایک جاپنیز ہے غالباً, اس نے پوچھا مسلمان سے کہ یہ تم روزہ جو رکھتے ہیں اس میں یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا روزے کے دوران ہمیں یہ چیزیں منع کی جاتی ہیں, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس نے اچھا ہمارے ہاں تو یہ پورے سال منع ہوتا ہے, تم روزے کے دوران اس کو چھوڑتے, ہمارے ہیں تو یہ پورے سال منع ہے. تم لوگ بڑے مزے میں ہو کہ صرف روزے کے دوران یہ چھوڑتے ہو. تو بہرحال یہ تصور ہے پوری دنیا میں, بہرحال مسکنسپشن سے ہی, لیکن ہے ضرور کہ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, ناجائز روزے کے بعد جیسے ہی روزہ ختم ہوا, یہ لطیفہ تو نہیں میں نے بات عرض کی تھی لیکن ہے, بڑی ہے میسج ہوتا ہے لطیفے میں, لطیف انداز سے بات کو پہنچایا جائے اس میں تھوڑا مزہ بھی ہو. لیکن معاشرے کی تصویر بہرحال یہی ہے کہ ایک صاحب بڑے مشہور تھے رشوت لینے کے اعتبار سے, لوگ ان کے پاس جاتے تھے, بعض اوقات لفافے دیا کرتے تھے, باکس میں پیسے وغیرہ فراہم کیے, تجربہ کار آدمی تھے کہ کون کس مقصد کے لیے آیا. اتفاق سے روزے سے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے استغفر اللہ کی, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب وہ شخص جو رشوت دینے آیا تھا وہ سمجھا کہ یار غلط وقت پہ آ گیا یا غلط بندے کے پاس آ گیا, یہ تو مولوی صاحب لگ رہے ہیں تو استغفار پڑھ رہے ہیں, لہذا انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ پیسے دینے آیا تھا, کام کروانے آیا. کہنے لگے بھائی لوگ روزے کا بھی خیال نہیں کرتے, استغفر اللہ استغفر اللہ, میں روزے کے دوران بارہ رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا, استغفر اللہ, میری راز میں ڈال دو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ اگر تصور ہے روزے کا کہ روزے کے دوران تو وہ حرام ہے یا روزے کے بعد آ جانا یا عید کے بعد آ جانا، یہ تصور کیا بتا رہا؟ یہ بتا یہ رہے کہ ہم ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں، بس رسم پوری کر رہے ہیں، روزہ ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر، ہمارے معاملات پر، ہماری روزمرہ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا. معاذ اللہ، اگر یہ روزہ ہے تو یہ رسم ہے، بس جیسے رہ گئی رسم اعضا، رہ گئی رسم اعضا، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. لہذا اس رمضان میں ہم سب سچی توبہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب، اور روزے کا حاصل یہ ہو کہ ہم سب سے پہلے اپنے معاشی معاملات کا جائزہ لیں. میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس پہ زور دیا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے تنقید کرنے کے. بھائی تنقید مجبوری ہے، تنقید برائے اصلاح ہے. خدا کے واسطے اپنے تصورات کو درست کیجئے. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ عبادات ہیں، اس کے باقاعدہ آبجیکٹو ہیں جو کہ رب کائنات نے بیان کیے ہیں. اگر وہ مقاصد ہی حاصل نہیں ہو رہے تو بہرحال ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں، تو اس عمل کا کوئی اجر و ثواب یا کوئی فائدہ اگر ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر، ہمارے معاشرے پر نہیں ہو رہا، تو یہ ایک رسم ہی ہے جو پوری دنیا میں مسلمان رکھ رہے ہیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں. لہذا گزارش ہے، خدا کے واسطے اپنے معاشی معاملات کا جائزہ لیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، اور اس کے لیے رہنمائی لیجئے اپنے دل سے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اپنے دل سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ. جب ہم مولوی سے پوچھنے جاتے ہیں تو پہلے سے ذہن بنا کے جاتے ہیں مولوی صاحب کو میں ایسی بات بتاؤں گا کہ وہ میرے حق میں ہی فیور میں ہی فتویٰ دیں، یا اس مولوی کے پاس جاؤں گا جو میرے حق میں فتویٰ دے. تو بہرحال مولوی صاحبان کے پاس جائیے، مفتی صاحبان سے ہدایت اور رہنمائی لیجئے، لیکن سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ پہلے اپنے آپ سے بھی پوچھ لیجئے اپنے دل سے کہ میں مفتی کے پاس جا کیوں رہا ہوں، دل میں چور ہے یا کوئی رہنمائی لینے جا رہا ہوں، گائیڈنس لینے جا رہا ہوں. تو اپنا دل اگر بتا رہا ہوں کہ تم غلط کام کر رہے ہو، بس سمجھ جائیے کہ مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر سمجھ نہیں آ رہی بات، عمل کرنے کی نیت ہے، تو اب جائیے مفتی صاحب کے پاس، مسئلہ بتائیے، وہ آپ کو تمام تر باتیں بتائیں گے. لہذا رمضان کی اس عظیم گھڑیوں میں سچی توبہ کریں ہم سب مل کر انشاءاللہ، اور وعدہ کریں اللہ پاک سے کہ اللہ جیسے 15-16 گھنٹے تیری رضا کے لیے ہم نے حلال چیزوں کے اپنے آپ کو روکے رکھا، انشاءاللہ اب ساری زندگی تیری تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. اب آپ سوچئے ذرا وہ معاشرہ جہاں روزے کا حاصل یہ ہو کہ ہر شخص متقی پرہیزگار ہو، ہر شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیا خیال ہے کیسے صالح معاشرہ وجود میں آئے گا؟ ایک دوسرے پر بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا. یہ ہے شریعت اسلامی کا اصل ہدف. شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہو، کہ اگر وہ مسلمانوں کے درمیان ہو، چاہے نان مسلم بھی ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان میری عزت پر حملہ نہیں کریں گے، میرے پیسے کو نہیں کھائیں گے، مجھے دھوکہ نہیں دیں گے. یہ ہے جو امپیکٹ تھا صحابہ کرام کا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایسا صالح خاندان اور صالح معاشرہ وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. لہذا اس میں بڑے بڑے طریقے گناہ کے جو ہو سکتے ہیں، اس میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. اپنے معاشی معاملات کا جائزہ لیجئے، کہیں میرے بزنس میں، میرے کاروبار میں کوئی سود کا فیکٹر تو شامل نہیں؟ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں کئی مرتبہ یہاں بات بیان ہوئی ہے. اچھا حساسیت کا معاملہ کیا، یہ بھی لطیفہ ہی سمجھ لیجئے ایک طرح کا. حساسیت یہ ہے کہ سور کا نام آئے تو تھوڑا گھبرا جاتے ہیں. باہر ممالک میں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان کی یہ کیفیت بیان ہوتی ہے، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کیا ہے بھائی کھانے میں چیزیں بتا. حلال کھاتا ہوں میں، حلال، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حلال کھاتا ہوں، سور نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا. اسی طرح پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ تم باہر آئے ہو اور عیاشیاں کر رہے ہو، سود پر حرام خوری کے ذریعے پیسہ کمایا، سور نہیں کھائیں گے، زبان سے لفظ بھی سور کی نہیں نکالیں گے، لیکن سود پر لین دین کر رہے ہیں. سور کھانے والا خود بے حیائی میں ملوث ہو سکتا ہے، اس کا کردار خراب ہوتا ہے. سود میں ملوث ہونے والا معاشرہ پورا کا پورا بے حیائی، فحاشی اور وحشی اور درندے بن جاتے ہیں. آج امریکہ کا معاشرہ دیکھ لیجئے، جا کر جو بے حیائی کا وہاں انتر شامل ہے، یہ اصل میں جو ہے سود خوری کی وجہ سے. یہ دلوں کی سختی، یہ قتل و غارت، یہ انسانیت سے دشمنی، یہ سارا کا سارا سود کی وجہ سے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر سود کو حرام کیا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے وعدہ کریں انشاءاللہ سود کی ہر شکل سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے، بچائیں گے۔ اب جو پیسہ جمع ہوا ہے تو روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، زکات بھی دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے یہ تمام عبادات بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کے درجوں کو پہنچیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہاں سے رحمت خداوندی نازل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کی حکمت و دانائی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ کہ پھر اللہ کی رضا ہی کے لیے تمام عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔